بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرد ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالی نے جیسے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ویسے ہی زمانوں کو پیدا کیا. زمانوں کا خالق و مالک بھی اللہ ہے، رات کو دن سے بدلنے والے اللہ ہے، اور یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. اگر اللہ دن کو دن ہی رکھے، رات نہ لے آئے، تو پھر کوئی طاقت ہے خدا کے سوا جو اس دن کو رات سے تبدیل کرے؟ اور اگر اللہ رات کو رات ہی رہنے دے، دن میں تبدیل نہ کرے، تو کیا خدا کے سوا کوئی ایسی طاقت ہے جو رات کو دن سے بدل سکے؟ ایک اللہ کی طاقت ہے جو دن کو رات سے بدلتی ہے اور رات کے اندھیرے کو صبح کی روشنی سے بدلتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ زمانوں کا خالق و مالک ہے، لہذا زمانوں کو برا بلا کہنے سے منع کیا گیا کہ تم زمانے کو گالی مت دو. انا دہر، میں خود زمانہ ہوں، یعنی زمانے کو چلانے والے حق تعالی ہیں. گویا کہ ہم حق تعالی کی شکایت کر رہے ہیں. کبھی ہوتا ہے آدمی کہہ دیتا ہے، ارے یہ پنوتی دن ہے، یہ منحوسیت لینا، یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. زمانے جاہلیت میں عربوں کے ہاں یہ دستور تھا، کسی بھی چیز کو دیکھ کر منحوسیت لیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ آج کا دن خراب ہو جائے گا. جیسے آج ہمارے برادران وطن کے عقیدے ہیں، کسی کو غلط چیز کو دیکھ کر فوراً ان کے دل میں بدعقیدگی پیدا ہوتی ہے، اور وہ دن کو کبھی منحوس سمجھتے ہیں، کبھی کام کو منحوس سمجھتے ہیں. بہرکیف زمانوں کا خالق و مالک اللہ ہے، اور اللہ تعالی کی حکمت یہ ہے، اللہ تعالی کی مشیت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے شخصیات میں بعض شخصیات کو فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، جیسا کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، پوری دنیا میں سب سے بہترین انسان انبیاء کرام ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور انبیاء کرام میں سب سے بہترین انسان رسول ہیں. انبیاء کی تعداد جیسا کہ مسند احمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے 1,24,000 ہے، اور رسولوں کی تعداد 315 ہے. یہ رسول انبیاء سے بھی ان کا مقام بڑا ہوا ہے. پھر ان رسولوں میں 5 پیغمبر وہ ہیں، 5 رسول وہ ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، بڑے درجے کے، بڑے مقام کو پانے والے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان پانچوں نبی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. پانچوں نبیوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہے. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، اور پھر ان 5 پیغمبروں میں سب سے زیادہ فضیلت اور مقام اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ اگر خدا کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے اتنی درخواست ضرور کروں گا، جب بھی نبی کا نام سنیں یا اپنی زبان سے ادا کریں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں، اس لیے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے سامنے نبی کا نام آئے اور پھر وہ درود نہ پڑے، وہ شخص کنجوس ہے. لہذا ہم اس کا اہتمام کریں، پھر ہم دیکھیں کہ رحمتیں ہماری زندگی میں اترے گی، برکتیں نازل ہوگی. بلکہ ہم آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. یہ درود شریف ہر بیماری کا علاج ہے، آدمی کے سارے مسائل کا حل ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شاعر مشرق کہا گیا، ان کی اشعار میں تاثیر ایسی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی کہ نہ صرف کہ ہندوستان پاکستان بلکہ عرب دنیا میں بھی ان کی شہرت ہوئی. اور خود مولانا علی میاں رحمتہ اللہ علیہ نے ان کے کتاب کو ان کے پیغام کو عربوں تک عربی زبان میں پہنچایا, اور یہ مقام اردو زبان کے کسی شاعر کو حاصل نہیں ہے, جو مقام علامہ اقبال کو ہے. ہمارے والد مرحوم فرماتے تھے اس کی دو بنیادی وجہ ہے, ایک تو یہ کہ وہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرتے تھے, اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے پیٹ میں انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ حلال لقمہ جائے, حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جائے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پیغمبروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم حلال رزق کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور ایمان والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی, کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا, پاکیزہ رزق حلال و طیب کھاؤ اور نیک عمل کرو. مفسرین لکھتے ہیں کہ جو حلال کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے, اور جو حرام کھاتا ہے جس کی پرورش حرام کے لقموں پر ہوتی ہے نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے اور پھر وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. تو بدن کو جیسے آدمی پروان چڑھاتا ہے اسی طریقے سے اس کے بدن سے اعمال نکلتے ہیں. اگر حلال طریقے سے پروان چڑھتا ہے تو نیک اعمال نکلتے ہیں, اور حرام لقموں سے پروان چڑھتا ہے تو پھر انسان کے اعضاء سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے. تو درود شریف کا اہتمام اس کو کرنا چاہیے, اس کا اہتمام رکھنا چاہیے. آپ بارہا رمضان شریف میں ایک حدیث سنتے ہی رہتے ہیں کہ نبی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی اس شخص کو اس کے سامنے نبی کا نام آئے, تذکرہ آئے, اور وہ درود شریف نہ پڑھے کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کا درود مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, منٹ بھی نہیں جاتی, ایک سیکنڈ کی بات ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو رحمت بھیج اور سلامتی بھیج. اس کا ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ایک غیر معمولی تبدیلی پائیں گے. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ زمانوں کو فضیلت دی ہے, اشخاص کو بھی اللہ نے فضیلت دی ہے, اور ان شخصیات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے, سب سے بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے. اس کے بعد ہم آئیے تھوڑا زمانوں کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمانوں میں بھی فضیلت دی ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے تمام مہینوں کے اعتبار سے سب سے بہترین مہینہ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے, مجموعی اعتبار سے, مہینے کے اعتبار سے. پھر آپ جائزہ لیں عشرے کے اعتبار سے, عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو, 10 دنوں کے اعتبار سے جائزہ لیں تو بہترین 10 دن او ذوالحجہ کے یہ 10 دن ہیں جن سے ہم اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں, بڑے بابرکت دن ہیں. کہ یہ عشرے ذوالحجہ اس کی تفصیلات ابھی سامنے آئے گی, یہ پورے سال کے سب سے بہترین دن ہے, افضل ترین دن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یوم عرفہ ہے, اور بھی دن ہے, یوم النہر بھی ہے, قربانی کا بھی دن ہے, یوم الترویہ ہے, 8 ذوالحجہ کا دن ہے. لیکن اصل فضیلت اس کو جو حاصل ہوئی اس عشرے کو, ان 10 دنوں کو, وہ فضیلت حاصل ہوئی ہے یوم عرفہ کی وجہ سے. عرفہ کا دن سال کے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے, افضل ترین دن ہے. اس کی فضیلت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس دن اللہ تعالی جہنم سے جتنے کو آزادی عطا فرماتے ہیں اتنی آزادی اور کسی دن حاصل نہیں ہوتی. کثرت سے اللہ تعالی جہنم سے رہائی کے فیصلے فرماتے ہیں. اور پھر اسی یوم عرفہ کو, 9 ذوالحجہ کو, مشرق و مغرب, شمال و جنوب سے لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, اور اس حج کے اختتام کے بعد حاجی اس حال میں لوٹتے ہیں کہ جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. حج مبرور کا بدلہ جنت ہے, اور جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور پھر اس میں گناہوں کا سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج دنیا میں پیدا ہوا، جیسے پیدا ہونے والے بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، حاجی اپنے حج سے ایسے لوٹتا ہے، اور شیطان مردود جتنا ذلیل و رسوا حج کے دن ہوتا ہے، ہمارے ہاں اپنے عرف میں حج کا دن کہتے ہیں ورنہ حقیقت میں یوم عرفہ کہلایا جاتا ہے، اس کو عرفہ کے دن شیطان کو جتنی رسوائی ہوتی ہے سال میں ایسی رسوائی کسی دن اس کو نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میری کرا کرایا ساری محنت ایک دن میں ضائع ہو گئی، تو یہ بہترین دن ہے 10 دن، اور راتوں کے اعتبار سے بہترین راتیں اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں، اس لیے کہ وہاں شب قدر ہے، اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے اللہ ہی جانتا ہے، شب قدر کی وجہ سے ان 10 راتوں کو فضیلت حاصل ہوئی، یوم عرفہ کی وجہ سے ان 10 دنوں کو فضیلت حاصل ہوئی، لہذا اس کی فضیلت کو جاننے کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، تمام مخلوق کو پیدا کیا، تمام زمانوں کو پیدا کیا، اور زمانوں کو زمانوں پر فضیلت بھی اس نے دی، اس کا اختیار ہے، اس حکمت اس میں ہزاروں ہے، چونکہ انسان پورا سال غفلت کی زندگی گزارتا ہے تو ایسے جو خاص مواسم ہوتے ہیں یہ گویا کہ انسان کے لیے ایک سیزن ہوتا ہے کہ وہ اپنی غفلت سے بیدار ہو جائے اور آخرت کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور بھی پتہ نہیں کتنی حکمتیں ہوگی کہ جن حکمتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص موسم کو، کچھ خاص دنوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، لہذا حق تعالیٰ نے قسم اٹھائی والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، جمہور مفسرین اس میں رأس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد ذلحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ہم اس کے در کے بھکاری ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیوں قسمیں اٹھاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی، کسی مخلوق کی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ہر بات تو سچی ہے، بھائی قسم وہ اٹھائے جو جھوٹ بولتا ہے، سچ بولنے والا کبھی قسمیں نہیں کھاتا، معاشرے میں آپ سب سے زیادہ اسی کو قسمیں کھاتے ہوئے دیکھو گے جو دن رات جھوٹ بولتا ہے، یا یہ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، ہم لوگ بات بات پہ قسم کھا دیتے ہیں، تیری ماں کی قسم، میرے ایمان کی قسم، پتہ نہیں فلاں اس کی قسم، فلاں کی قسم، غیر اللہ کی قسم کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے، غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کے اسماء کی قسم اٹھا سکتے ہیں، اللہ کی صفات کی قسم اٹھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی قسم، اس کی قسم، بات بات پہ قسم، قسم قسم کھا کے کہتا ہوں، یاد رکھیے یہ جھوٹا ہونے کی علامت ہے جو زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی بات صحیح ثابت کرنی ہے، اور جھوٹ آپ اس کو 100 مرتبہ کہیں تب بھی جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے، جھوٹ سچ نہیں ہو سکتا، ہم جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے 100 جھوٹ مزید بولتے ہیں لیکن پھر بھی جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے، لہذا بات بات پہ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، اور قسمیں جب اٹھائیں تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے، تو اللہ کی قسم اٹھائیں، آدمی کس کی قسم اٹھاتا ہے؟ جس کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، اور ہمارے دل میں سب سے بڑی عظمت اللہ کی ہے، اللہ کے اسماء و صفات کی ہے، غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے اس کا مطلب غیر اللہ کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، بہرکیف تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے، ہم خدا کے احکام کے مکلف ہے، پابند ہے، خدا کسی کا پابند نہیں ہے، خدا وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم سے سوال ہوگا جو کچھ ہم کریں گے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جس مخلوق کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں حقیقت میں ان چیزوں کی، ان مخلوقات کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے، کہ یہ دن یہ راتیں بڑی عظیم القدر ہیں، عظیم الشان ہیں. کتنی عظیم الشان ہے؟ اتنی عظیم القدر ہے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام العشر قالوا وللجهاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللجهاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، محبوب عمل وہ ان دس دنوں کے اعمال ہیں. ان دس دنوں میں بندہ جو کوئی عمل کرے گا اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. صحابہ کو تعجب ہوا، اور صحابہ ایسے شاگرد تھے جب بھی کوئی بات اچھمبے میں ڈالتی یا بات صحیح طریقے پر سمجھ میں نہ آتی تو فوراً پوچھ لیا کرتے تھے، وضاحت طلب کیا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ جہاد کتنی مقدس عبادت ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاد کا نام آتے ہی مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی مفہوم بدل جاتے ہیں. جہاد کو دہشت گردی کہا گیا ہے اور دہشت گردی کو جہاد کہا گیا ہے. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. گزشتہ ہفتے بھی ہم نے اس کی طرف عرض کیا تھا، کیونکہ زمانہ دجل کا ہے، دھوکے کا ہے، جس میں حقائق کو بدل دیا جاتا ہے صرف نام کہہ کر، اور صرف نام کے بدلنے سے حقائق بدلا نہیں کرتے. اس کی مثال میں نے دی تھی کہ آپ ایک چیز بازار میں بیچتے ہیں اور وہ مال ہے انڈیا کا، کسی انڈیا کے کسی شہر کا، آپ اس پر لکھ دیتے ہیں میڈ ان جاپان، میڈ ان جرمن، تو صرف نام لکھ دینے سے، نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی. بالکل یہی صورتحال اس وقت ہے کہ جہاد کو اس طرح بدنام کیا گیا ہے کہ جہاد کا لفظ آتے ہی غیر مسلم تو چھوڑیے، خود ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. یہ خطرے کی علامت ہے. الارتیاب من الکفر، حضور نے فرمایا کہ دین کے پر شک کرنا، دین کے شعائر پر، دین کے پیغامات پر، دین کی تعلیمات پر یہ شک، یہ ایمان کی علامت نہیں، یہ کفر کی علامت ہے. ہمیں آج معاشرتی دباؤ سے اوپر اٹھ کر دین پر عمل کرنا ہے. آج اس وقت اس خطے کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت عام طور پر معاشرتی دباؤ کی وجہ سے لوگ اسلام پر عمل کر رہے ہیں. جیسے ہی بھٹکل چھوٹ جائے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، عورتیں ہیں بھٹکل چھوٹ جانے پر پردے اٹھ جاتے ہیں. بھٹکل جب تک ہے حیا باقی ہے، بھٹکل سے جیسے ہی باہر نکل گئے، بنگلور پہنچ گئے، منگلور پہنچ گئے تو بے حیا ہو جاتے ہیں، بے شرم بن جاتے ہیں. جب تک معاشرتی دباؤ کی وجہ سے ہم مسلمان بنے رہیں گے ہمارا نہ اسلام مکمل ہوگا، اور خطرہ ہوگا کہ جب ہم اس ماحول سے نکل کر دوسرے ماحول کی طرف چلے جائیں گے ہم گمراہی میں ڈوب جائیں گے، ہم خدا کی نافرمانی پر اتر آئیں گے، اور اللہ نہ کرے وہ دن بھی آئے گا کہ ہمیں اس دین کو سے سبکدوشی اختیار کرنی پڑ سکتی ہے. اور اس وقت یہ ہو رہا ہے. نوجوانوں کا جائزہ لیجئے، معشوقاؤں کے چکر میں اور ان کے عشق میں پڑ کر اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ صرف معاشرتی دباؤ کی وجہ سے اسلام پر چل لینا کافی ہے؟ ہمیں معاشرتی دباؤ سے اوپر اٹھ کر اپنے عقیدے سے، اپنے ذہن و دماغ سے اس دین پر عمل کرنا ہے. آج سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے دلوں میں اس بات کو بٹھائیں کہ دین پر عمل کرنے میں ہی کامیابی ہے. اللہ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلنے میں ہی عزت ہے. وہ نفسیاتی طور پر اس کو قبول کرے، نظریاتی طور پر اس کو قبول کرے، فکری طور پر اس کو قبول کرے، ان کا دل اس کو قبول کرے. معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے، استاد کی چھڑی کی وجہ سے عمل کافی نہیں ہے. وہ تو اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ استاد سامنے ہیں، جب تک کہ ماں باپ سامنے ہیں، جب تک کہ معاشرہ سامنے ہے. جیسے ہی معاشرہ نکل گیا ایمان نکل گیا، معاشرہ نکل گیا نمازیں نکل گئی، معاشرہ نکل گیا دین کے جنازے اڑ رہے ہیں. تو دین پر عمل ہم اس یقین کے ساتھ کریں کہ یہی ہے کامیابی. اس میں بھی نہ کہیں اس میں ہی کامیابی کہیں. اس میں بھی کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے چلو بھائی دوسرے کلچر کو بھی اپنا کر دیکھ لیا جائے, اس میں بھی کامیابی ہے, اس میں ہی کامیابی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور مقولہ جو بیت المقدس کے فتح کرتے وقت انہوں نے کہا تھا, نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام مهما ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله. ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے, اگر اسلام کے علاوہ دوسرے راہوں میں عزت کو تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کرے گا. کیا آج مسلمان 58 ملک ان کے پاس ہونے کے باوجود ذلیل نہیں ہے؟ صرف اس وجہ سے ذلیل ہیں کہ انہوں نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا. خود ہمارے درمیان اٹھنے والے نوجوان اور سیاست میں قدم بڑھانے والے ہمارے نیتا, ان کی زبانوں سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الحاد کی دعوت دیتے ہیں, وہ کفر کی دعوت دیتے ہیں, وہ شرک کی دعوت دیتے ہیں. دبے پاؤں یہ کہتے ہیں کہ اسلام بھی برابر ہے اور غیر اسلام بھی برابر ہے, وہ جمہوریت کے نام پر اسلام کو ذبح کر رہے ہیں. ہم جمہوری مسلمان کہتے ہیں, جمہوری مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پرائیویٹ زندگی میں تو طریقے رسول اور طریقے خدا کو مانیں گے لیکن پبلک لائف میں آپ آزاد ہیں. اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ پبلک لائف میں بھی آزاد نہیں ہے, پرائیویٹ لائف میں بھی آزاد نہیں ہے. آپ کو اپنی پرائیویٹ لائف بھی دین کے مطابق گزارنی پڑے گی, پبلک لائف بھی دین کے مطابق گزارنی پڑے گی. تو جمہوریت کے معنی بدل کر یہ کفر کی طرف لے جا رہے ہیں, الحاد کی طرف لے جا رہے ہیں. بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جمہوری مسلمان ہیں. اسلام نے جمہوریت کا نظام نہیں پیش کیا. اسلام نے جو نظام پیش کیا تھا وہ خلافت راشدہ کا تھا, جو طرز حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان و علی کا تھا. اور وہ خلافت راشدہ کی حکومت پھر سے قائم ہوگی, پوری دنیا پر قائم ہوگی, وہ دور بہت قریب ہے. بہرکیف ہمیں اس چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جہاد کے معنی کو جو آج بگاڑا گیا ہے, اس مقدس لفظ کو جو بگاڑا گیا ہے, آپ اپنے ذہن کو بگڑنے نہ دیں ورنہ پھر ایمان بگڑ جائے گا, ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ذروت سلام ہل جہاد, حضور نے فرمایا اور حضور سے بڑھ کر سچا کوئی انسان نہیں کہ اسلام کی سب سے بلند ترین چوٹی جہاد ہے. اور جہاد کے بارے میں فرمایا جہاد قیامت تک چلتا رہے گا. جہاد کے مطلب دہشت گردی ہرگز نہیں ہے. دہشت گردی کے تو خلاف قرآن نے یہ کہا, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک انسان کو قتل کرنا ناحق, پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. کیا اس طرح کی تعلیم ویدوں میں ہے؟ کیا اس طرح کی تعلیم دنیا کے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی کتابوں میں ہے؟ جو تعلیم قرآن میں ہے, آپ اس کو ڈنکے کی چوٹ پر پیش کیجئے غیر مسلموں کے سامنے, مسلمانوں کے سامنے, کہ قرآن نے ناحق خون کرنے سے منع کیا. اور دہشت گردی کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ دہشت گرد وہ انسانیت کا قاتل ہے. من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جو ایک زندہ ایک انسان کو بچاتا ہے, اس کو زندہ رکھتا ہے, تو گویا کہ وہ انسانیت کو زندہ رکھ رہا ہے. ایک کو مارنا انسانیت کو مارنا ہے, ایک کو بچانا انسانیت کو بچانا ہے. قرآن یہ تعلیم دیتا ہے. بہرکیف تو یہ بات عرض ہو رہی تھی کہ جہاد کے سلسلے میں صحابہ نے پوچھا جہاد سے بھی بڑھ کر ہے عمل؟ فرمایا کہ ہاں ہاں جہاد سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ کے راستے میں جہاد پر جو اجر و ثواب ہے اس سے بھی بڑھ کر ثواب اجر ہم کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال پر ملنے والے ہیں. اور جہاد جتنا اللہ کو محبوب و پسندیدہ ہے ان سے بڑھ کر محبوب و پسندیدہ ان 10 دنوں کے اعمال ہیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں جب عمل پسند ہوگا اللہ کو اور عمل اللہ کو محبوب ہوگا تو کیا انشاءاللہ عمل کرنے والا اللہ کو محبوب نہیں بنے گا؟ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا یہ سیزن ہے کہ جب اللہ کو عمل سے محبت ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ عمل کرنے والے سے بھی محبت کریں گے. اور یہ ہماری زندگی کا اصل مقصود ہے کہ خدا ہم سے محبت کرے. لہذا ان دنوں میں اعمال کی طرف رغبت کرنی چاہیے. البتہ ایک شخص حدیث کے مطابق بڑا ہوا ہے عمل میں, وہ شخص وہ ہے, وہ مجاہد ہے جو اپنا جان مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے پھر واپس نہیں لوٹتا. مطلب یہ کہ وہ راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے. اس شہید کا مقام و مرتبہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بھی بڑھ کر ہے. انہی دنوں میں ایک دن ہے یوم عرفہ، اور یوم عرفہ کے بارے میں جیسے شروع میں کہا، یہ سال کا سب سے بہترین دن ہے، افضل ترین دن ہے، سب سے زیادہ جہنم سے آزاد قیدی اسی دن ہوتے ہیں، اور تمام حاجیوں کی مغفرت کی جاتی ہے یوم عرفہ میں. اس دن کی جو خاص خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو کامل و مکمل کیا، اور یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کو آج میں نے تمہارے لیے مکمل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دین میں کسی کمی بیشی کی ضرورت باقی نہیں رہی. آج بہت سارے پڑھے لکھے حضرات اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اپنی تقریروں میں اور اپنی تحریروں میں کہ دین کو ماڈل زمانے میں بدل دیا جائے اور اس کی تعلیمات میں ترمیمات کی جائیں، چاہے وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو. دین کی تعلیمات اٹوٹ ہیں، وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہبر و رہنما ہے. اسلام فرسودہ مذہب نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے چلتا تھا آج نہیں چل سکتا، یہ تو قیامت تک چلے گا، اور قیامت تک آنے والے انسانیت کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے. اور یہ ایسا چیلنج ہے، اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس امت میں لاکھوں فقہا کو پیدا کیا، لاکھوں محدثین کو پیدا کیا، لاکھوں مفسرین کو پیدا کیا، لاکھوں اور کروڑوں دعات و مبلغین کو پیدا کیا، جنہوں نے اس دین کی آبیاری کی اور امت کے سامنے اسی طرح پیش کیا جیسے تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. مکمل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کمی نہیں ہے. مسلمانوں کو پھر کسی مطالبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں مسلم پرسن اللہ رجوع کرے یا اس میں کوئی ترمیم کرنے کی کوئی صورت اختیار کی جائے، مکمل ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہاری مجھ پر میری نعمت کو تم پر میں نے تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین کے میں راضی ہو گیا، سلیکٹ کر لیا، پسند کر لیا. دین کے معنی وے آف لائف کے ہیں. آج بہت بڑا تضاد ہم لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا الگ چیز ہے. دین اور دنیا الگ چیز نہیں ہے، دین کا مطلب دنیا گزارنا، دنیا گزارنے کا طریقہ، یہ ہے دین. ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی ٹھیلا بیچنے والا ہے وہ تو دکانداری کر رہا ہے تو یہ دنیا داری کر رہا ہے. نہیں صاحب، اگر ٹھیلا بیچنے والا امانت داری اور سچائی کے ساتھ ٹھیلا بیچ رہا ہے تو یہ ٹھیلا بیچنے والا محشر کے میدان میں انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ دکانداری کرنے والا جس کو تم لوگ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا داری کر رہا ہے، اگر یہ دکانداری کرنے والا حلال کمائی کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے، نمازوں پر وقت پر پڑھ رہا ہے، اور سچائی اور تجارت امانتداری کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، یہی دکان چلانے والے کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے. ہم لوگوں کی بیوقوفی ہے کہ دین اور دنیا کی تفریق کی ہے. بیت الخلاء جانا بھی دین ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی دین ہے، زندگی کا ہر طریقہ، زندگی گزارنے کا ہر طریقہ دین ہے. بہرکیف بات لمبی ہو جائے گی، وقت بھی بہت ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے بس اتنا عرض کروں گا، ان 10 دنوں میں ہم اعمال کی خوب پابندی کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کا مکمل اہتمام کریں، تکبیر اولی ہم سے چھوٹنے نہ پائیں. جماعت تو بہت دور کی بات، ہم تکبیر اولی کا اہتمام کرنے والے بنے. اگر ہم تکبیر اولی کا اہتمام کریں گے تو ہماری کم سے کم کوئی جماعت نہیں چھوٹے گی. ہم جماعت کے اہتمام پر آئیں گے تو جماعت تو چھوٹے گی، ادا پر آئیں گے، اور ادا کرنے والا قضا کر دیتا ہے، اور قضا کرنے والا نماز گول کر دیتا ہے. تو ہمارا ٹارگیٹ تکبیر اولی کا اہتمام، اگلی پچھلی سنتوں کا اہتمام، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام، روزانہ اللہ سے مانگنے کا اہتمام، اپنے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام، ظلم سے توبہ، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک. پڑوسیوں کو اتنی مدت تک ستا رہے ہیں تو اب تو چھوڑ دیں، اب تو اللہ کے پاس توبہ کر لیں. ہمارا معاشرہ ہم سے تنگ آ چکا ہے تو اب تو ہم اپنی مستیوں کو چھوڑ دیں، گناہوں سے جتنا ممکن ہو سکے بچنے کی پوری کوشش کریں، نیک اعمال کی طرف ہم آگے بڑھیں. ان 9 دنوں میں روزے رکھنے سنت، روزے رکھنا سنت ہے، بالخصوص عرفہ کے دن کی فضیلت سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. عرفہ کے دن روزے رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھنے پر 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک اگلے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. صرف ایک دن روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے. عرفہ کا دن یہ جمعرات کا آ رہا ہے، 9 ذی الحجہ، یہاں پر بھی جمعرات ہے، وہاں پر بھی جمعرات ہے. اگر یہاں جمعہ ہوتی نو ذلحجہ تو یہاں کے اعتبار سے ہمیں روزے رکھنے ہوتے ہیں. ہندوستان کے پورے علاقے میں بھٹکل اور اس کے اطراف کو چھوڑ کر نو ذلحجہ جمعہ کا دن ہے, تو ان لوگوں کے لیے جمعہ کے دن روزہ رکھنا سنت موقعہ ہے. ہم لوگوں کے ہاں نو ذلحجہ چونکہ جمعرات کو آ رہا ہے تو ہم لوگوں کے ہاں نو ذلحجہ کو روزہ رکھنا سنت موقعہ ہے. آج کل بہت کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ سعودیہ کے مطابق تم روزہ رکھو. ہم یہ کہنا چاہیں گے بھائی سعودیہ میں اور یہاں تو ڈھائی گھنٹے کا فرق ہے, وہاں کے مطابق افطار اور سحری بھی تو کرو. بعض علاقوں میں تو یہ حال ہوتا ہے کہ سعودیہ میں نویں ذلحجہ کی صبح ہو رہی ہے تو کہیں آٹھویں ذلحجہ کی رات ہو رہی ہے, صاحب رات کو بھی روزہ رکھو. تو اپنے علاقے کا اعتبار کیا جائے گا. دور صحابہ سے لے کر آج تک اسی پر عمل ہے. آج چونکہ لیٹس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو آج 30-35 سال ہو گئے معلوم ہو رہا ہے, 1400 سال تک مسلمان کس پر عمل کرتے رہے. اور حضور نے فرمایا تھا کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. 1400 سال تک مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق رہا. اگر آج کوئی سر پھرا اٹھ کر کہتا ہے تو یہ بیوقوفوں کی بات ہے. اور پھر یہ ایک بات یہ بھی پھیلا دی جاتی ہے بھائی جمعے کے دن عید آ جائے تو جمعے کی نماز معاف ہے. اس کے احکامات الگ ہیں, ان دیہاتیوں کے لیے ہے جہاں پر جمعے قائم نہیں اور دور سے آتے ہیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے. بہرکیف وہ الگ تفصیلات ہیں. ہم اس کی کوشش کریں, روزہ رکھنے کی کوشش کریں. ایک دن روزہ رکھیں گے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. سستا سودا ہے, آدمی ایک دن کام کرے اور 2 سال کی اجرت پائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.